جمعرات 9 جولائی کے سربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. افغان طالبان سے مذاکرات کو کامیاب قرار دیتے ہوئے افغان وزیر نے کہا کہ حکومت غیر ملکیوں کی واپسی اور قیدیوں سمیت ہر معاملے پر غیر مشروط بات کے لیے تیار ہے.
قانون اساسی بحث دے کہ ہر مسئلہ دے بحث در سر رکھو ہما باغ چوکاٹ کی بحث در سر رکھو چی دا بحث دے.
اس موضوع کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی میزبانی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے وطن لوٹنے والے افغان حکومت کے وفد نے ان مذاکرات کو مثبت اور تسلی بخش قرار دیا ہے. کابل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغان نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی نے بتایا کہ پاکستان کے شہر مری میں مذاکرات کے دوران طالبان پر اقوام متحدہ کی پابندیاں اور طالبان قیدیوں کے معاملات زیر بحث آئے. مزید تفصیل ہارون رشید سے.
پاکستان میں افغان طالبان سے بات چیت کے بعد وطن لوٹنے پر افغان وفد کے رکن اور نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی نے مذاکرات کو کامیاب قرار دیا اور اس پہلو کو سراہا ہے کہ بات چیت کے لیے پاکستان میں رہ کر افغانستان میں کارروائیاں کرنے والے حقانی نیٹ ورک کے نمائندے بھی موجود تھے. کابل میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے والے طالبان کے نمائندے با اختیار تھے. امکان ہے کہ افغان حکومت اور وہاں کے طالبان کے درمیان ایسے براہ راست مذاکرات کا اگلا دور عید کے بعد چین میں ہوگا.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی افغانستان میں ڈرون طیارے کے ایک حملے میں پاکستانی طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد دو اہم ساتھیوں سمیت مارے گئے ہیں. انہوں نے گزشتہ سال دولت اسلامیہ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا. کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق امریکی ڈرون طیارے نے ننگرہار صوبے میں شاہد اللہ شاہد اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا جہاں افغان طالبان اور دولت اسلامیہ میں شامل ہونے والے طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں صوبائی اور قومی احتساب بیورو نے کاروائیاں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر معدنیات ضیاء اللہ آفریدی اور اسی شعبے کے سابق وزیر سمیت 9 اعلی افسران کو کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کل یعنی جمعے کو روس میں بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. یہ ملاقات شنگھائی تعاون کی تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے دونوں وزرائے اعظم روس کے شہر اوفا میں ہیں. آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے صحافیوں کو بتایا.
کل کی جو میٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان ہونے جا رہی ہے اس کا 3 سطحوں پر اچھا اثر پڑے گا. ایک بائیلیٹرل ریلیشنز کے اوپر, دوسرا خطے کے اوپر, اور تیسرا بین الاقوامی سطح کے اوپر.
بھارت کی سپریم کورٹ نے امتحانات میں منظم دھاندلی اور اس سے منسلک لوگوں کی ہلاکتوں کے اسکینڈل کی باضابطہ مرکزی تحقیقات کا حکم دیا ہے. تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
بھارتی سپریم کورٹ نے ریاست مدھیہ پردیش میں پروفیشنل ایگزامینیشن بورڈ کے زیر انتظام ہونے والی امتحانات میں منظم دھاندلی کے اسکینڈل اور اس سے منسلک درجنوں افراد کی ہلاکت کے معاملے کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپ دی ہیں. اسے ویاپم اسکینڈل کہا جاتا ہے. ویاپم کے امتحانات میں ہونے والی مبینہ دھاندلیوں میں ریاست کے گورنر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک الزامات کی زد میں آئے ہیں. خیال رہے کہ اس معاملے کی تفتیش کرنے والی خصوصی ٹاسک فورس نے مقامی عدالت کو بتایا تھا کہ اسکینڈل سے منسلک 30 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. یہ اسکینڈل اب اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ سن 2012 سے تقریباً 2530 لوگوں پر اس میں ملوث ہونے کا الزام لگا ہے.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں خانہ جنگی کے باعث ملک کی نصف آبادی گھر بار چھوڑ چکی ہے. ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے مطابق 40 لاکھ شامی باشندوں نے بیرون ملک نقل مکانی کی ہے جبکہ 70 لاکھ افراد اندرون ملک پناہ گزین بن چکے ہیں. ادارے کے سربراہ انتونیو گوتاریش.
یہ نہ ختم ہونے والا المیہ ہے. ہماری نسل کا بہت بڑا انسانی سانحہ ہے. ان عدد و شمار اور انسانی تکالیف سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ امید کی کوئی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی. ان لوگوں کو کئی سالوں تک ایسے ملکوں میں پناہ مل رہی ہے جہاں یہ کام نہیں کر سکتے. ان کے لیے امداد میں اضافے کے بجائے کمی آ رہی ہے. شام کے پناہ گزینوں کے لیے کی گئی امدادی اپیلیں 1/4 سے بھی کم پوری ہو سکی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں.
ترکی کے شہر استنبول میں مشتعل مظاہرین نے تھائی لینڈ کے سفارت خانے پر دھاوا بولا ہے. ترک مظاہرین تھائی حکومت کی جانب سے 100 سے زائد اوغر مسلمانوں کو چین کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. صورتحال قابو سے باہر ہو گئی اور مظاہرین نے سفارت خانے میں گھس کر توڑ پھوڑ کی. یونان کے وزیراعظم الیکسس سپراس یورو زون سے نیا امدادی پیکج حاصل کرنے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر اپنی کابینہ کا اعتماد جیتنے کی کوششوں میں ہیں. یہ تجاویز یورو زون کے رکن ممالک کے سامنے رکھنے کے لیے آج ان کے پاس آخری دن ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن نے تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر معدنیات ضیاء اللہ آفریدی اور ایک سابق صوبائی وزیر معدنیات محمود زیب کو علیحدہ علیحدہ مقدمات میں مالی بدعنوانی کے الزامات میں گرفتار کیا ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں ذرا آگے چل کر، مگر پہلے رخ کرتے ہیں سیربین کی آج کی بڑی خبر کی طرف. افغان وفد نے اسلام آباد میں، جو کہ مری میں طالبان کے رہنماؤں سے باضابطہ مذاکرات کرنے آیا تھا، انہوں نے ان مذاکرات کو، یعنی افغان وفد کے جو نائب سربراہ تھے، نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی، انہوں نے ان مذاکرات کو کامیاب قرار دیا ہے. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان کے آئین کے 2 ابواب کے علاوہ دیگر شقوں میں بھی تبدیلی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ امن مذاکرات پر میں اس پر بحث کی جائے. ان مذاکرات میں عید کے دوران فائر بندی پر بھی بات ہوئی، تاہم فریقین کے مابین کوئی اتفاق نہیں ہوا. تفصیل سید انور کی رپورٹ میں.
افغان حکومت کے نمائندے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ پہلے باضابطہ مذاکرات کے بعد راضی واپس لوٹ آئے ہیں. آخر کار 14 برس کے مسلح تصادم کے بعد ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والوں میں پاکستان کے شہر مری میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ہوئی ہے. اب تک طالبان افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ملک میں قیام امن کے لیے افغان حکومت اب بہت کچھ کرنے کو تیار ہے. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی، جو اس مذاکرات میں شامل تھے،
قانون اساسی باس دے کہ ہر مسئلہ دے باس در سر رکھو، ہما باغ چوکاٹ کی باس در سر رکھو چی دا باس دے پروسی تورسی.
ان کو بتایا ہے کہ اگر آئین پر بات ہونی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اس پر بحث کریں گے، لیکن ایسے فریم ورک میں بات کریں گے جو ایک پروسس کا حصہ ہو. اور اس پروسس کا آخری ہدف کیا ہے؟ یہی کہ افغانستان میں خون ریزی اور جنگ روکی جائے. کوئی شرط نہیں رکھی ہے. ہر مسئلے پر جو وہ چاہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ قیدیوں کا مسئلہ ہو یا غیر ملکیوں کی واپسی کا، ہم ہر مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
افغان حکومت کا کہنا ہے کہ آئین کے 2 باب کے علاوہ دیگر باب میں تبدیلی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ امن مذاکرات میں اس پر بحث کی جائے. افغانستان آئین کے پہلے اور دوسرے باب میں حکومت، شہریوں کے حقوق، صدر، پارلیمنٹ، لویا جرگہ، عدلیہ اور ایمرجنسی حالات جیسے موضوعات شامل ہیں. مذاکرات میں شرکت کے بعد دارالحکومت کابل پہنچنے پر نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے وہ طالبان کے قیادت کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے تھے. حکمت کرزئی کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ ان میں پاکستان میں موجود شدت پسند گروہ حقانی نیٹورک کی جانب سے بھی نمائندگی کی گئی ہے. اس اجلاس میں فریقین کے درمیان فائر بندی پر کوئی اتفاق یا خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تاہم افغان حکومت کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مثبت عمل کا آغاز تھا اور یہ گفتگو جاری رہے گی. فیض اللہ زکی، افغان حکومت وفد کی ایک ممبر.
یہ مذاکره است بین دولت افغانستان و تحریک طالبان. در گذشته شما بخاطر دارین که همیشه تحریک طالبان یک اعلامیه
میداد. یہ افغان حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات ہے. اس سے پہلے طالبان ہمیشہ بیان جاری کیا کرتے تھے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی گفتگو ختم ہوتی طالبان بیان جاری کرتے کہ جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ ان کے نمائندے نہیں تھے۔ تو اصل فرق یہ ہے کہ یہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان پہلے رسمی مذاکرات ہے۔
طالبان کے ساتھ پہلے باضابطہ مذاکرات میں جو چین اور امریکہ کے نمائندوں کی موجودگی میں ہوئے، افغانستان کے مختلف حلقوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے ایک قدر مبہم بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم اپنی پالیسیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لاتی ہے۔ ابھی تک افغان حکومت پر یہ انتقاد تھا کہ کابل ہمیشہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حامی ہے، تاہم طالبان افغان حکومت کے ساتھ کسی طرح کی مذاکرات کی حامی نہیں ہے۔ اب جب دونوں فریق مذاکرات کے میز پر بیٹھے ہیں، افغان شہریوں کے درمیان بھی اس ملک میں قیام امن کے حوالے سے امیدیں پیدا ہوئی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
کابل میں امن کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان نے جو مذاکرات کروائے طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان، اس کی پذیرائی ہوئی ہے۔ اسی موضوع پر ہم آج گفتگو بھی کر رہے ہیں اپنے سیربین میں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں رحیم اللہ یوسفزئی، پشاور سے ٹیلی فون پر براہ راست بات کریں گے، اور وہ خطے کے امور کے ایک ماہر ہیں، بہت عرصے سے ہمارے ساتھ گفتگو میں اور بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو اسی موضوع پہ خبریں بھی دیتے ہیں اور تجزیہ بھی کریں گے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ سمیع یوسفزئی، جو کہ افغان امور کے ماہر ہیں اور وہاں پہ صحافت بھی کرتے رہے، اس وقت لندن میں قیام کرتے ہیں، تو ہماری درخواست پہ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف بھی رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمیع یوسفزئی، میرا آپ سے پہلے سوال یہی ہے کہ اس سے قبل بھی بالواسطہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا طالبان کے ساتھ افغان حکومت کا، جس کو وہ تردید بھی کرتے رہتے تھے، مگر جب یہ افغان صدر اشرف غنی نے امریکہ سے 12,000 امریکی اور نیٹو افواج کے افغانستان میں مزید درس برس قیام کے کا معاہدہ کیا، تو اس کے بعد طالبان نے افغان حکومت سے بات چیت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع کر دیا، تو اب کیا ایسی خاص بات ہوئی کہ وہ دوبارہ گفتگو کے لیے تیار ہو گئے؟
واقعاً طالبان کے جن لوگوں سے ہمارے رابطے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالآخر مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن ابھی شاید ٹائم صحیح نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس سال امریکن افغانستان سے چلی گئی ہے، تو وہ گراؤنڈ پر مزید دباؤ ڈال کر افغان حکومت کے خلاف مزید کارروائی کر کر تاکہ ایک مذاکرات کے ٹیبل پر ایک مضبوط پوزیشن سے بات کریں۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان نے کافی کروشل کردار ادا کیا، اور جو ہمارے ذرائع وہ کہہ رہے کہ پاکستان نے کافی سخت وارننگ بھی دی طالبان کو، ان کو انکریج بھی کر دیا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی طرف جائے۔ اس کے وجوہات کی وجہ سے طالبان نے جو ان کا ایک بڑا پرانا جو موقف تھا کہ وہ کہہ رہے کہ جب تک افغانستان میں ایک سنگل امریکی فوجی بھی ہو یا خارجی فوجی بھی ہو، افغان حکومت سے قطعاً مذاکرات نہیں کریں گے، اب انہوں نے وہ موقف چھوڑ دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کے اثر رسوخ بڑا اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے کارروائیوں کی اور اس خطے میں جو امن ہے وہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا سب سے جو بڑا ڈر تھا کہ افغانستان کی حکومت نے بھی کافی پاکستان کو اس کے صبر ختم ہو رہے تھے، 8 مہینوں سے انتظار کر رہا تھا،
ڈیلیور کیا پاکستانی حکومت،
بالآخر پاکستان نے کچھ ڈیلیور کر دیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیلیور سے۔
ابھی ہم یہ اس پر بات چیت جاری رکھیں گے سمیع یوسفزئی صاحب، آپ کو ذرا میں معذرت چاہتا ہوں اس قطع کلامی کے لیے، لیکن میں ذرا پشاور چلوں گا رحیم اللہ یوسفزئی کے پاس۔ رحیم اللہ، یہ کئی مرتبہ بات چیت ہوئی اور نہیں ہوئی، کبھی چین میں، بیجنگ میں، کبھی اوسلو میں، کبھی قطر میں، کبھی کہیں اور بھی، جدہ سعودی عرب میں بھی، لیکن طالبان اس کو ہر مرتبہ کہتے رہے کہ یہ نہیں ہوگی، اور ابھی بھی ایک آدھ بیان آ گیا کہ یہ قطر سے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح چلے گی کہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، ٹو بی اینڈ ناٹ ٹو بی کا سلسلہ رہے گا؟
پہلے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ تو غیر رسمی تھیں، وہ کانفرنس میں مل لیے، کئی انفارملی ملاقات ہو گئی اوسلو میں، قطر میں آپ نے ذکر کیا۔ لیکن یہ جو مئی میں چین میں ارومچی میں پہلی باضابطہ ملاقات ہوئی، اور اب یہ مری میں دوسرا دور ہوا ہے، اور تیسرا دور کہتے ہیں کہ شاید پھر چین میں ہوگا، تو یہ بات آگے بڑھی ہے، ابھی غیر رسمی نہیں ہے بلکہ رسمی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک اس میں یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی حکومت نے جو اپنا ڈیلیگیشن بھیجا اس میں تو سب دلوں کی نمائندگی تھی، یعنی حکمت خلیل کرزئی، حامد کرزئی کے رشتے دار اور اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی کے خاص نمائندے، نائب وزیر خارجہ حاجی دین محمد، ڈاکٹر عبداللہ کا بھی ایک نمائندہ تھا، محمد ناطقی، عبدالرشید دوستم کا بھی نمائندہ تھا، فیض اللہ زکی، اور طالبان کی طرف سے بھی میرے خیال میں کوشش کی گئی کہ سب کی نمائندگی ہو. تو حقانی نیٹ ورک کے ابراہیم حقانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات میں شامل تھے، لیکن میرے خیال میں جو طالبان کا سیاسی کمیشن ہے جس کا دفتر قطر میں ہے اس کی نمائندگی تاحال نہیں ہوئی، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ وہ بھی مذاکرات میں شامل.
لیکن رحیم اللہ یہاں پہ میں ذرا روکوں گا رحیم اللہ صاحب، آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا. اگر فرض کیجیے کوئی اور ایک دھڑا کل کو یہ کہتا ہے کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے اور ہمیں مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اور وہ پھر جنگ شروع کر دے گا، فرض کی ان کے درمیان کوئی معاہدہ بھی ہو جائے ان کا، تو اس کی کون ضمانت دے گا؟
لیکن کل جو بیان آیا تھا ذبیح اللہ مجاہد، جو رسمی ترجمان ہے طالبان کے، انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی، ایک قسم کی ناراضگی ہے کہ دیکھیں سیاسی کمیشن کو اختیار ہے، وہی مذاکرات کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ ان کی نمائندگی نہیں تھی. لیکن انہوں نے خاص طور پہ یہ نہیں کہا، کسی کے اوپر تنقید نہیں کی، جو طالبان موجود تھے مذاکرات میں ان کا نام یہ لیا، پاکستان کا نام یہ لیا، وہ بڑے محتاط ہیں، پاکستان کو بھی ناراض نہیں کریں گے، جو ان کے بڑے ہیں جو مذاکرات میں شامل تھے لیکن وہ سیاسی کمیشن کے رکن نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی تنقید نہیں کی. میرے خیال میں کوشش کی جائے گی اس کے سارے دلوں کو ساتھ ملایا جائے، ورنہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی.
رحیم اللہ، سارے دڑوں کو ساتھ ملایا جائے ورنہ بات آگے نہیں بڑھے گی، یہ ایک بڑی منطقی سی بات کی. لیکن میں اسلام آباد چلتا ہوں، ہارون رشید آپ کے پاس آ رہا ہوں. پاکستان کا لیوریج کیا ہے؟ ظاہر ہے ابھی سمیع یوسف زئی نے بھی کہا اور رحیم اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک کردار ہے، اور ظاہر ہے سب ساری دنیا نے تعریف بھی کی ہے کئی ملکوں نے، پاکستان کا لیوریج کیا ہے افغان طالبان پر؟ کیونکہ ظاہر ہے افغان رہنما جو ہیں وہ تو الزام لگاتے رہے ہیں پہلے پاکستان پر کہ افغان طالبان کو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کنٹرول کرتے ہیں. کیا یہ صورتحال ان مذاکرات کے بعد واضح ہوئی ہے یا پاکستان؟
دیکھیں، جو کہا جا رہا ہے جس طرح سمیع یوسف زئی نے بھی کہا کہ طالبان اس مرتبہ کیوں مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کا دباؤ بھی ہے، اس کے علاوہ افغانستان کے اندر کی صورتحال بھی ہے، دولت اسلامیہ کا جو سر اٹھانا ہے وہ بھی وہاں پر ہے، ملا محمد عمر کے بارے میں کافی افواہیں اور یہ تھا کہ وہ ابھی ہیں نہیں ہیں کہاں ہیں، تو اس بارے میں بھی کافی نیگیٹو ایفیکٹ ہو رہا تھا طالبان کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں مل کر طالبان کو میرا خیال ہے اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئی ہیں. پاکستان کا لیوریج جیسے آپ نے کہا، ایک تاریخی جو ان کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، جو جس طرح آغاز ہوا اور جس طرح اس کو سپورٹ ملی پاکستان کی طرف سے، شاید وہ ابھی بھی کچھ تو اگر زیادہ نہیں تو کچھ نہ یا کسی نہ کسی حد تک وہ رابطے اور وہ تعلق اور وہ جو بات چیت ہے یا جو میل ملاپ ہے وہ ابھی بھی شاید موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے شاید یہ طالبان جو ہیں اس وقت مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہوئے ہیں.
رحیم اللہ کے پاس ہم چلتے ہیں کیونکہ ہارون نے ایک بڑا اشارہ دیا ہے کہ گلبدین حکمت یار کا میں ذکر کروں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں داعش کی بھی بات کی انہوں نے کہ داعش کی ایک طاقت ابھر رہی ہے. گلبدین حکمت یار نے اعلان کیا کہ وہ داعش کی حمایت کریں گے اگر طالبان کی کسی بھی قسم کی حکومت سے بات چیت آگے بڑھتی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حکومت، کمیونسٹ اور طالبان ان کے ایک جیسے دشمن ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے اصل خطرہ اب موجودہ امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ طالبان سے ہے یا داعش سے ہے؟ جی رحیم اللہ.
جی بالکل، دیکھیں کہ اسلامیہ کا پہلا یہ بیان آیا تھا کہ وہ داعش کا ساتھ دیں گے اگر کہیں پر طالبان کا اور داعش کا مقابلہ ہوا. پھر بعد میں اس کی کچھ وضاحتیں بھی کی گئیں، کسی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ابھی کافی اس طرح کے رد عمل آئیں گے، اور یہ بھی خطرہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان کمانڈر ناراض ہوں گے، بات چیت کے حق میں نہیں ہوں گے، شاید ان میں سے کچھ داعش میں شامل ہو جائیں. تو یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ مذاکرات کے حق میں ہوں، یا سارے لوگوں کا، سارے گروہوں کا مفاد جو ہو وہ اس ان مذاکرات میں اس کا خیال رکھا جائے گا، اس میں کچھ لوگ شامل نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ رہے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ ملا عمر کس طرف ہے، طالبان کی رہبری شورا کس طرف ہے، یعنی اہم فریق وہی ہے. حکمت یار جو ہے وہ میرے خیال میں فوجی لحاظ سے اتنے اہم فریق نہیں ہیں.
رحیم اللہ شکریہ آپ کا اس تفصیل بتانے کا. سمیع آپ سے میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ بات آپ سے اور تجزیہ کروں، ابھی ہمارے ساتھ رابطہ ہے ہوا ہے ٹیلی فون پہ کابل میں ہمارے نامہ نگار سعید انور کے ساتھ. سعید انور اس خبر کی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں کہ جو داعش کے ایک رہنما اور سابق ترجمان ہیں تحریک طالبان پاکستان کے شاہد اللہ شاہد کے، ان کی ہلاکت کی خبر آئی ہے. میں سعید انور سے بات کروں، سعید انور کیا تفصیلات سرکاری طور پہ کیا آئی ہیں اس بارے میں؟
جی، اس حوالے سے آج افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے دوسرے نمبر اہم رہنما گلزمان اور اس گروہ کے جنگی کمانڈر جہادیار کے مارے جانے کے علاوہ اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ دولت اسلامیہ کے لیڈرشپ کے دیگر اہم رہنما شاہد اللہ شاہد بھی افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک ڈرون حملے میں مارا گیا ہے. اس بیان میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ شاہد اللہ شاہد چاہ رہے تھے کہ اس علاقے میں دولت اسلامیہ کے پرچم کے تلے ایک بہت بڑے جنگ کا سلسلہ شروع کرے تاکہ اس گروہ کے اہم رہنماؤں میں آ جائے. رسمی طور پر اطلاعات اتنا ہی ہے، اور آج مشرقی صوبہ ننگرہار کے پولیس چیف نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ گزشتہ 3-4 دن کے جو آپریشن شروع کی گئی تھی صوبہ ننگرہار کے چند ضلعوں میں، اس میں 50 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے ہیں جن میں متعدد داعش یا دولت اسلامیہ کے جنگجو شامل تھے.
سعید انور، یہ اپ ڈیٹ کرنے کا اور تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اور میں واپس اسٹوڈیو میں سمیع آپ سے بات کروں گا. یہ پاکستان کی جو کوششیں ہو رہی ہیں امن کے لیے، مذاکرات پہ بٹھانے کی جو کامیاب کوشش جس کو افغانستان کی حکومت نے سراہا بھی ہے، تعریف بھی کی ہے، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کی ساکھ جو کابل میں یا افغانستان میں بہت خراب سمجھی جاتی ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟
ظاہر بات ہے اگر پاکستان کی کوشش سے افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو میرے خیال میں اس ساکھ پر نئے صرف افغانستان میں بلکہ عالمی سطح پر ایک مثبت اثر پڑیں گے. اور اس وقت افغانستان میں واقعاً افغانستان کے جو بیشتر جو عوام ہے وہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہی ہے وہ اس کو ذمہ دار پاکستان کو سمجھتے ہیں، جس کا ایک ریئیکشن بھی آ جاتا ہے. جب پبلک پاکستانی جا رہے افغانستان تو وہاں پر کافی ہر بندے سے وہ شکایت کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر افغانستان میں امن آنا ہے تو پاکستان کے بغیر ناممکن ہے.
سمیع یہ بتانے کا شکریہ. میں ہارون آپ کی طرف ہاروں. ہارون، یہ پاکستان کے جو اب تک اعلانات ہوئے ہیں، پاکستان کا کردار کیا صرف بٹھانے کی حد تک ہے یا آگے بھی ہے کچھ؟
نہیں، میرے خیال میں آگے بھی چل کر کردار تو رہے گا جب تک یہ مذاکرات چلیں گے. جیسا کہ پاکستان نے میزبانی کی اس مرتبہ، اور اس میں
میرا مطلب ہے کہ صرف میزبانی اور بٹھانے کی حد تک ہے، یا کوئی پاکستان اس میں کچھ باقاعدہ کوئی فارمولیشن بنانے میں کوئی طے کرانے میں بھی کردار ادا کر؟
دیکھیں، پاکستان کا جو آفیشیل اس کے بارے میں بیان ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ افغان لیڈ ہے، یعنی افغان خود اس کو چلائیں گے اور افغانوں پر مشتمل ہوگا. میرا خیال میں خود تو وہ ظاہری طور پر مشاورت کی حد تک ہی اپنے آپ کو رکھیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو افغان ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں. لیکن اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کی کوشش ہوگی کہ جو اس کے مفادات ہیں افغانستان کے اندر ان کو بھی تحفظ دیا جائے ان مذاکرات کے اندر.
ہارون شکریہ. میں آخر میں رحیم اللہ یوسفی، بہت مختصر زیادہ وقت میرے پاس، یہ بتائیں کہ اگر افغان طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کا سلسلہ چل پڑتا ہے تو پاکستان کے طالبان یعنی تحریک طالبان پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا؟
یقیناً پاکستانی طالبان اس کی مخالفت کریں گے، اور پہلے ہی کافی داعش میں شامل ہو چکے ہیں، مزید بھی میرے خیال میں داعش میں شامل ہوں گے. افغان طالبان کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. القاعدہ، داعش، پاکستانی طالبان، آئی ایم یو، یہ سارے جو گروپ ہیں یہ ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں.
تفصیلات بتانے کا اور یہ تجزیہ کرنے میں میری مدد کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ شامل تھے سمیع یوسف زئی، لندن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے، افغان امور کے ایک صحافی بھی اور تجزیہ کار بھی ہیں. اور پشاور سے ہمارے ساتھ شامل تھے رحیم اللہ یوسف زئی, افغان امور کے ماہر, اور بہت عرصے سے اس خطے کے بارے میں ہم کو خبریں بھی دیتے رہے, تجزیہ بھی کرتے رہے, اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے شامل تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید. آپ تینوں کا بہت شکریہ. سہربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کارڈف میں ایشز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے, اور انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 430 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
Hazelwood comes in and Root drives and gets to 100. A cover drive that races away to the line. His 7th test 100.
انگلینڈ کی اننگز کی خاص بات جو روٹ کی 7th ٹیسٹ سینچری تھی. بین سٹوک اور معین علی نے بھی نصف سینچریاں اسکور کی. مچل اسٹارک نے 5 وکٹیں حاصل کی. پہلے دن ہیزل ووڈ کو 3 وکٹیں ملی, لیکن مچل جانسن وکٹ سے محروم رہے تھے. جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل میرپور میں کھیلا جا رہا ہے. یہ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل ہے جو آئی سی سی کے نئے قوانین کے تحت کھیلا جا رہا ہے, جس میں اب آخری 10 اوورز میں 5 فیلڈرز کو 30 گز کے دائرے کے باہر فیلڈنگ کی اجازت ہوگی, جبکہ اب ہر طرح کی نو بال پر فری ہٹ دی جائے گی. یہ نئے قوانین بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گئے 2 T20 سے نافذ ہو چکے ہیں. جنوبی افریقی آل راؤنڈر رائن میکلورن کا کہنا ہے کہ بالرز ان نئی تبدیلیوں کا خیر مقدم کریں گے اور اب زیادہ بہتر انداز میں آخری 10 اوورز کی حکمت عملی ترتیب دے سکیں گے, لیکن بنگلہ دیشی اوپنر تمیم اقبال نے نئی تبدیلیوں کو کسی بھی ٹیم کے لیے درد سر قرار دیا ہے. راجر فیڈرر اور اینڈی مرے کل ومبلڈن کے سیمی فائنل میں مدے مقابل ہو رہے ہیں. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ کا سیمی فائنل میں مقابلہ رچرڈ گیسکوئے سے ہوگا. گیسکوئے نے کوارٹر فائنل میں فرینچ اوپن چیمپئن سٹین وارنکا کو 5 سیٹس کے سخت مقابلے میں شکست دی. فیفا نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے سابق رکن چک بلیزر پر فٹ بال سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے پر تاحیات پابندی عائد کر دی ہے. ایک برطانوی اخبار کے مطابق ہالینڈ کے مشہور فٹ بالر رابن وان پرسی مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ کر ترکی کے کلب فینرباخچے میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. ارجنٹائن نے فیفا کی نئی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. سیربین, بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, اور ابھی پروگرام میں شامل ہیں کئی عنوانات, لیکن ایک خاص چیز کا ذکر کر دوں جو ابھی آنے کو ہے. پاکستان کی معروف سیاستدان اور سابق سفارت کا سفیر بیگم عابدہ حسین, ان کی کتاب آئی ہے پاور فیلئر, اسی کے حوالے سے پاکستان کے سیاسی حالات کا تجزیہ بھی پروگرام میں آگے چل کے شامل ہے. لیکن اب وہ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا, پیش کریں زہر الدین بابر.
پاکستان کی میزبانی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے وطن لوٹنے والے افغان حکومت کے وفد نے بات چیت کو تسلی بخش قرار دیا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد ننگرہار صوبے میں کیے گئے ایک ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم میاں نواز شریف جمعے کو روس میں بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے امتحانات میں منظم دھاندلی اور اس سے منسلک لوگوں کی ہلاکتوں کے ویاپن سکینڈل کی مرکزی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں خانہ جنگی کے باعث ملک کی نصف آبادی گھر بار ترک کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ یونان کے وزیراعظم نئے مالیاتی پیکج کے عوض معاشی اصلاحات پر اپنی کابینہ کا اعتماد جیتنے کی کوششوں میں ہیں۔ نئے پیکج پر یورو زون کی نظر ثانی کے لیے اپنی تجاویز پیش کرنے کے لیے یونان کے پاس چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کل یعنی جمعے کو روس میں منعقد ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کے اجلاس کے موقع پر اپنے بھارتی ہم منصب نریندر سنگھ بودی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ امبر شمسی۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات بھارتی تجویز پر ہو رہی ہے، تاہم اس ایجنڈے کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے آج اپنی ہفتے وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے علاوہ اس دورے پر وزیر اعظم نواز شریف چین، روس اور افغانستان کے سربراہان کے ساتھ بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 15th اجلاس روسی شہر اوفا میں منعقد ہو رہا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے ممالک پر مشتمل اس تنظیم کا مقصد اقتصادی، معاشی اور عسکری امور پر تعاون ہے اور فی الوقت چین، روس، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان اس کے رکن ہیں، جبکہ پاکستان، بھارت، ایران اور افغانستان کو مبصر درجہ حاصل ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی ممکنہ رکنیت کے بارے میں کہا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان امید کرتا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت اصولی طور پر منظور ہوگی، تاہم ابھی کچھ رسمی کام باقی ہے۔ پاکستان اور بھارتی وزرائے اعظم کی ملاقات کے بارے میں قاضی خلیل اللہ نے مزید کہا کہ نواز شریف اور نریندر مودی کی ملاقات کے دوران تمام اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں مزید تفصیل نہیں دی، البتہ اتنا ضرور کہا،
کل کی جو میٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان ہونے جا رہی ہے اس کا تین سطحوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ایک بائیلیٹرل ریلیشنز کے اوپر، دوسرا خطے کے اوپر، اور تیسرا بین الاقوامی سطح کے اوپر۔
ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک تو بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن بین الاقوامی برادری بھی اس سلسلے میں اتنی ہی دلچسپی رکھتی ہے۔
انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، اور ان کے درمیان یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈسپیوٹس اور مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔
حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات لائن آف کنٹرول اور فائرنگ کے تبادلے اور 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ تاہم دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات میں تب نرمی دکھائی دی جب عالمی دباؤ کے بعد ماہ رمضان کے آغاز پر وزیر اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس کشیدگی کے دوران پاکستان کا اصرار رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تبھی بات چیت کا عمل بحال ہوگا جب بھارت پہلا قدم اٹھائے گا۔ خارجہ امور پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے بی بی سی اردو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کی بحالی کے لیے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کو پاکستان سے بات کرنی ہے تو اس سے پہل کرنا ہوگا۔
پرائم منسٹر نواز شریف کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، بٹ یہ سوورنٹی، انڈیپینڈنس اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ ہم کسی ملک کی ڈومینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے وہ ہم سے نہیں ایکسیپٹ ہوگا۔ وی آر اے نیشن وتھ سیلف ریسپیکٹ اینڈ کانفیڈینس، اور ہم اس پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کریں گے۔
یہ تھے خارجہ امور پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی۔ خیال رہے کہ نواز شریف اور نریندر مودی ایک سال سے زیادہ کے وقفے کے بعد دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ دو طرفہ ملاقات 27 مئی 2014 کو ہوئی تھی، جب مودی نے اپنے حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف سمیت تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے سربراہان کو مدعو کیا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں گزشتہ سال ستمبر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس اور کھٹمنڈو میں جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں آمنے سامنے آئے تھے، لیکن دونوں کے درمیان دو طرفہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب علاقائی سیاست کے بعد چلتے پاکستان کے ایک صوبے کی خبر کی طرف۔
پاکستان کے خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن نے تحریک انصاف کے صوبائی وزیر معدنیات ضیاء اللہ آفریدی کو قومی احتساب بیورو نے اور سابق وزیر معدنیات محمود زیب سمیت 9 افراد کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور مالی بدعنوانی کے الزامات کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ مقدمات میں گرفتار کر لیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
حکمران جماعت تحریک انصاف کے صوبائی وزیر ضیاء اللہ آفریدی کو آج باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اب انہیں مزید قانونی کاروائی کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ صوبائی احتساب کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ صوبائی وزیر مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث تھے، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی کے اس مقدمے میں احتساب کمیشن نے ڈائریکٹر جنرل محکمہ معدنیات کو پہلے سے ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ضیاء اللہ آفریدی کو معدنیات کی 3 بڑی لیزز میں بدعنوانی پر گرفتار کیا گیا۔ صوبائی احتساب کمیشن تحریک انصاف کے دور میں ہی قائم کیا گیا اور اسے ایک خود مختار ادارے کی حیثیت حاصل ہے۔ ادھر آج قومی احتساب بیورو نے بھی سابق وزیر معدنیات نوابزادہ محمود زیب کو 9 اعلی افسران سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد پر فاسفیٹ کی ایک بڑی کان غیر قانونی طور پر رخسانہ نامی ایک سکول ٹیچر پر فروخت کرنے کا الزام ہے۔ اس فروخت سے قومی خزانے کو کوئی 360 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ نوابزادہ محمود زیب کے علاوہ گرفتار ہونے والے افراد میں سابق سیکرٹری معدنیات اور انڈسٹریز شاہ ولی خان، سابق ایڈیشنل سیکرٹری معدنیات اور موجودہ کمشنر بنو ڈویژن عصمت اللہ خان گنڈاپور سمیت محکمہ معدنیات کے دیگر افسران شامل ہیں۔ نیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کوئی 1200 ایکڑ پر محیط فاسفیٹ کے ذخائر کی نیلامی میں مذکورہ وزیر اور ان کے اس وقت کے عملے نے ایسے اقدامات کیے جس سے قومی خزانے کو 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ بیان کے مطابق اس لیز میں صوبائی وزیر کے ایک رشتہ دار بھی ملوث تھے۔ نیب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید قانونی کارروائی کے لیے گرفتار افراد کو احتساب عدالت کے سامنے پیش کر کے ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ قومی احتساب بیورو نے خیبر پختونخوا میں کوئی 1.5 سال کے دوران 150 سے زیادہ گرفتاریاں کی ہیں۔ ان میں حاضر سروس بیوروکریٹس جیسے سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ طارق آوان اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ارشد خان وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور بھارت کے سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش میں میڈیکل اور دیگر پیشہ ورانہ کورسز میں رشوت کے ذریعے داخلے کے اربوں روپے کے گھبلے کی تفتیش سی بی آئی سے کرانے کا حکم دیا ہے۔ ریاستی حکومت اس معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کروانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن حالیہ مہینوں میں اس گھبلے سے متعلق 30 سے زائد افراد کی پراسرار موت کے بعد مرکزی تفتیشی بیورو یعنی سی بی آئی سے تفتیش کروانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ دلی سے ہمارے نامانگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
مدھیہ پردیش ریاست میں میڈیکل کالجز میں داخلے اور سرکاری نوکریوں میں رشوت کے ذریعے بھرتی کے معاملے کی گزشتہ 6 برس سے تفتیش چل رہی تھی، لیکن اربوں روپے کے گھپلے کی 6 برس سے جاری اس تفتیش میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مفاد عامہ کی کئی عہدیداروں کی سماعت کرتے ہوئے آج سپریم کورٹ نے ویاپم نام کے اس گھپلے اور اس واقعے سے متعلق درجنوں افراد کی پراسرار موت کی تفتیش سی بی آئی سے کرانے کا حکم دیا ہے۔ سی بی آئی سے تفتیش کرانے کے عرضی گزار کے وکیل پرشیند کورو نے بتایا،
اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے کی سرکار نے ان کیسز کی جانچ سی بی آئی کو کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں پہلے ہی نویدن کر دیا ہے۔ اس آویدن پتر کو سپریم کورٹ نے سیدھے انٹرٹین کرتے ہوئے سارے کیسز کی جانچ سوموار سے سی بی آئی کو دینے کے آدیش جاری کر دیا ہے۔
کانگریس کے سینئر رہنما دگوجے سنگھ نے ویاپم گھپلے کو ملک کا سب سے بڑا گھپلا قرار دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ ریاست کے وزیر اعلی اور گورنر فوراً مستعفی ہو جائیں،
جانچ نشپکش ہو، جنتا کے سامنے ہو، کیونکہ یہ پہلا ایک پرکرن ہے جہاں بھرشٹ راجنیتا، بھرشٹ ادھیکاری گن، بھرشٹ پولیس کی ادھیکاری اور بھرشٹ دلال لوگوں نے مل کر لاکھوں یوکوں کے جیون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ نردوش بچے جنہوں نے یہ سمجھا کہ پیسہ دے کر ہی مادھیم ہے میڈیکل کالج میں آنے کا، پیسہ دینے کا ہی مادھیم ہے سرکاری نوکری کا، وہ اور ان کے پتا ماتا آج جیل میں بند، اور جن لوگوں نے پیسہ لیا دلال، بھرشٹ راجنیتا، بھرشٹ ادھیکاری آج کھلے گھوم رہے ہیں۔
مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سی بی آئی کی انکوائری سے ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ثابت ہوں گے۔
جس طرح کے سوال ہم پر کھڑے کیے گئے ہیں ان کی صفائی کے لیے بھی ضروری تھا یہ جانچ سی بی آئی کرے۔
کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے جاننا چاہا ہے کہ وہ شفاف حکومت کہاں گئی جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔
ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا، شاید مجھے یاد ہے، ہندوستان کی جنتا کو بھی یاد ہے، ان کے شبد میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ تو میرا ایک ہی سوال ہے پردھان منتری جی، آپ کے شبدوں کا وزن ہونا چاہیے، آپ کھانے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ راجستھان میں کھانے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ مودی جی کو واپس کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ آپ چوہان جی کو کھانے کیوں دے رہے ہیں؟
مدھیہ پردیش میں میڈیکل، مینجمنٹ، لا اور انجینئرنگ جیسے کورسز میں داخلے کا امتحان کرانے کی ذمہ داری ویاپم نام کے ایک سرکاری ادارے کی تھی۔ پولیس اور دوسرے سرکاری ملازموں کی بھرتی کا کام بھی یہی ادارہ انجام دیا کرتا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ اس ادارے کے ذریعے ریاست کے کئی سرکردہ وزراء، اعلی اہلکاروں اور ان کے رشتے داروں نے رشوت کے ذریعے امیدواروں کو داخلہ دے کر اربوں روپے حاصل کیے۔ اس گھپلے کی تفتیش کے مطالبے میں شدت اس وقت آئی جب اس معاملے سے متعلق 30 سے زیادہ افراد پچھلے کچھ مہینوں میں پرسرار طریقے سے موت کا شکار ہونے لگے۔ ان میں سے کم از کم 5 افراد گزشتہ 2 ہفتے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت کے اس بڑے گھٹولے کے بعد ہم چلتے ہیں مشرق وسطی۔ شام کے تنازع میں جہاں لاکھوں انسانوں کی جان لی ہے، وہیں لاکھوں افراد گھر سے بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزی کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک سے سنیے۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سربراہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ ان پناہ گزینوں کے مستقبل سے متعلق پیدا ہوتی مایوسی اور نا امیدی صورتحال کو مزید تشویشناک بنا رہی ہے۔
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس میں درحقیقت امید کی کوئی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ لوگ جن ملکوں میں پناہ گزین ہیں، وہاں برسوں رہنے کے بعد بھی وہ کام نہیں کر سکے، اور بدقسمتی سے انہیں ملنے والی امداد میں اضافے کے بجائے کمی آ رہی ہے۔ شامی پناہ گزینوں کے لیے جس امدادی رقم کی اپیل کی گئی تھی، اس میں سے صرف 1/4 ہی ملی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ شام سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے زیادہ تر اردن، لبنان اور ترکی میں پناہ گزین ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں نے یورپ پہنچنے کے لیے بحیرہ روم پار کرنے کا خطرہ بھی مول لیا۔ مگر لگ بھگ 70 لاکھ شامی ایسے ہیں جو شام کے اندر ہی بے گھر ہو گئے ہیں۔ ادارہ کہتا ہے کہ یہ وہ آبادی ہے جسے دنیا کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ سنگین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور غربت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ترکی کے پناہ گزین کیمپ میں مقیم ایک خاتون کہتی ہیں،
ہم شمالی کردستان کے لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں پناہ دی، ہمیں کھانا دی، کپڑے دیے اور رہنے کو جگہ دی۔ ہمیں یہاں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، مگر پھر بھی جب کوئی اپنا وطن، اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔
یہ پناہ گزین اب بھی اس خوف سے باہر نہیں آ پائے جس نے انہیں اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ترکی کے اسی کیمپ میں مقیم ایک دوسری خاتون نے کہا،
ہم کہاں جائیں، تھک چکے ہیں، ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، مگر خوف زدہ ہیں کہ کب کہیں کوئی بم ہمیں نشانہ بنا لے گا۔ یہ خوف میرے بچوں کو پاگل کر دے گا، جب کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے۔
اقوام متحدہ نے یورپی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ شامی پناہ گزینوں کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ یہ بدترین صورتحال ہے جس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا۔ کہتے ہیں،
میرے خیال میں ہر یورپی ملک کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ خود کو الگ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یورپی ملکوں کو نہ صرف اپنی ذمہ داریوں بلکہ ان مشترکہ کوششوں کا بھی ادراک ہوگا جو ان بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں۔
برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اینڈریو مچل کہتے ہیں کہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہی پناہ گزینوں کے بحران کا اصل حل تھا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کو مراسلہ پیش کری تھی معصومہ ملک. اور ہاکی کے حالیہ عالمی مقابلوں یعنی ورلڈ ہاکی لیگ میں پاکستانی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد جو کمیٹی بنی ہے اس نے اپنے کام شروع کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروق اسلام آباد سے.
بین صوبائی رابطوں کی وزارت کے سیکرٹری اور سینئر بیوروکریٹ اعجاز چودھری کی سربراہی میں یہ تحقیقاتی کمیٹی وزیر اعظم کے حکم پر بنائی گئی ہے, جسے کہا گیا ہے کہ وہ ورلڈ ہاکی لیگ میں پاکستانی ٹیم کی بری کارکردگی کی وجوہات کا پتہ لگائے. پاکستانی ٹیم پچھلے ماہ ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں 8ویں پوزیشن پر آئی تھی, جس کی وجہ سے اس کے اگلے سال اولمپک کھیلنے کے امکانات بھی ختم ہو گئے ہیں. پاکستانی ہاکی ٹیم کے کوچ شہناز شیخ نے کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی ہار کی سب سے بڑی وجہ ہاکی پر رقم خرچ نہ کرنا ہے. میڈیا سے گفتگو میں پاکستانی ہاکی کوچ کا کہنا تھا کہ اگر کھلاڑیوں کو میچ سے زیادہ اپنے ڈیلی الاؤنس نہ ملنے کی فکر ہوگی تو وہ جیتیں گے کیسے.
فائنینس جو ہے وہ ایک بڑی میٹر کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں. اب نہ تو بچوں کے پاس نوکری ہے, نہ کانٹریکٹ ہے, نہ ان کو ڈیلی مل رہی ہے. میں ہوں ڈیڑھ سال سے مجھے ایک پیسہ نہیں ملا, تو حب الوطنی جو ہے کب تک کام آئے گی.
شہناز شیخ نے کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے مالی مسائل کے علاوہ ٹورنامنٹ سے پہلے کھلاڑیوں کو ضروری تربیت کا نہ ملنا بھی اہم مسئلہ تھا, کیونکہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے تربیتی کیمپ وقت سے پہلے بند کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ شہناز شیخ کے مطابق فنڈز کی قلت کی وجہ سے ہی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے کچھ دن پہلے بیلجیم نہیں بھیجا جا سکا, جس کی وجہ سے وہ وہاں کے موسم اور دیگر ٹیموں کے کھیل کی عادی نہیں ہو سکی. پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان محمد عمران نے کمیٹی کے سربراہ کو بتایا کہ کھلاڑیوں کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی, ایسے میں ان سے بہتر کھیل کی امید نہیں رکھنی چاہیے.
بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پلیئروں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اس وجہ سے پلیئرز کو اگر سہولیات دی جائیں, ان کو جابز دی جائیں, ان کو انسینٹیو دیے جائیں, تو یہ پلیئرز آج سے 3-4 مہینے پہلے بھی پرفارم کر کے ہیں, تو یہ ابھی بھی کر سکتے تھے اگر ان کو سہولیات اچھی دی جائیں. تو
کمیٹی کے آج ہی کے روز ہونے والے دوسرے اجلاس میں اختر رسول سمیت ہاکی فیڈریشن کے بعض دیگر عہدیدار بھی پیش ہوئے. تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ اعجاز چودھری نے کہا کہ ان تحقیقات کا مقصد حقائق جاننا ہے, کسی کی پگڑی اچھالنا یا لوگوں کو برطرف کرنا نہیں.
ہم آج یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنے جا رہے پلیز, یا کوئی خدا نے خواستہ یہاں پر کوئی یہ الف یا بے نہیں ہونے جا رہا کہ جی الٹا پلٹا نہیں ہونے جا رہا.
توقع کی جا رہی ہے کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف ہاکی انتظامیہ کے بارے میں بعض اہم فیصلے کریں گے. آصف فاروقی, بی بی سی اسلام آباد.
اور اب چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے درمیان میں. پاکستان کی ایک معروف سیاستدان, سابق سفیر اور پنجاب کی ایک اہم شخصیت بیگم آبدہ حسین نے اپنی کتاب پاور فیلئر کی اشاعت کے بعد لندن بھی آئی تھیں, جہاں اسی ہفتے ان کی کتاب کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جو بشن بی بی ہے, یہاں پہ مشہور شخصیت ہے اپوا کی, انہوں نے منعقد کی تھی. ہم نے بیگم آبدہ کو بی بی سی اسٹوڈیو میں دعوت دی تو انہوں نے قبول کی اور وہ تشریف لائیں. بی بی سی میں انہوں نے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی سے بات کی. بیگم آبدہ حسین نے اپنی گفتگو میں اشارہ دیا ہے کہ موجودہ سیاسی کشمکش میں فوج شاید براہ راست اقتدار میں نہ آئے, مگر کھیل بالکل ہی بدل جائے اور ایک نئی سیاسی قیادت سامنے آ جائے. بیگم آبدہ حسین سے ان کی گفتگو شفیع نقی جامی کے ساتھ آپ بھی سنیے.
آبدہ حسین صاحب, آپ بی بی سی تشریف لائیں, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. آپ کی کتاب پاور فیلئر ہے تو یہ ہے تو صحیح آپ کی خود نوشت, لیکن کیا پاکستان کی ناکامی کی کہانی اسے کہا جا سکتا ہے؟
ایک حد تک میں نے جو پاکستان کی 66 سال کی اچیومنٹس ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. میں نے لکھا ہے کہ پاکستان ایک معاملے میں بڑا بدنصیب رہا, وہ قیادت میں, کہ جو لوگ اقتدار میں آئے وہ نہیں کر پائے جو کہ ان کے شاید اپنے ارادے بھی تھے. پھر یہ بھی میری قیاس ہرائی ہے کہ مستقبل ہمارا روشن ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت بہتر ہے تعلیم کے حوالے سے اور سوچ اور حوصلے ہمت کے حوالے سے. تو مستقبل کے بارے میں میں نے نوٹ آف آپٹیمزم سٹرائک
بھی اس میں لکھ دیا. اچھا, بہت سارے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک ان کی جڑ فیوڈل سسٹم یا جاگیردارانہ نظام میں رہی. آپ کی کیا رائے ہے؟
جاگیردارانہ نظام تو بہت پہلے ختم ہو گیا, ہمارے یہاں تو جو ایوریج لینڈ ہولڈنگ ہے نہری ایریاز کی وہ کل 3 ایکڑ پر انڈیویجول ہے, تو ہمارا تو لینڈ فریگمنٹیشن کا پرابلم ہے. لیکن فیوڈلزم ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہمارے افسر بھی اس کا حصہ ہیں, سول اور ملٹری, ہمارے سیاستدان بھی اس کا حصہ ہیں, ہمارے ڈاکٹر وکیل بھی اس کا حصہ ہیں. تو وہ
ممبران کی اکثریت جو ہے
جی ہاں وہ بھی
تعلق رکھتی ہے.
تو نہیں اب نہیں, اب تو کاروباری طبقے سے زیادہ نمائندگان ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس ذہنیت کو یقیناً ہمیں ترک کرنا چاہیے.
آپ نے کہا کہ جاگیردارانہ نظام تو تمام ہوا, اب یہ ایک ذہنیت کا نام ہے. پھر بھی اس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جاگیردارانہ نظام کو آپ رومانٹیسائز کریں گی, گلے لگائیں گی؟ آپ سمجھتی ہیں اس میں دم ہے؟
نہیں نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کے آج کے پاکستان میں جہاں پہ سبھی لوگ چاہتے ہیں ایک مساوی ماحول, تو آج کے پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اچھا عبد الحسین صاحبہ, شدت پسندی یا فرقے وارانہ تنظیموں کے آغاز کی وجہ کہا یہ جاتا ہے کہ سماجی اور اقتصادی سطح پر ایک قسم کی طبقاتی کشمکش یا تصادم تھا جو فرقے واریت کا رخ اختیار کر گیا, کیونکہ جاگیردار زیادہ تر شیعہ تھے اور کسان سنی تھا. یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے.
نہیں, یہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے, حقائق کس کے برعکس ہیں. چند لوگ جو کہ زمیندار ہیں منتخب ہوتے چلے آئے ہیں جو شیعہ ہیں, لیکن بہت کم. اب میں آپ کو عددی حقیقت عرض کر دوں کہ سن 1985 میں جب 8 سال کے وقفے کے بعد قومی انتخاب ہوا تو اس مقننہ میں 27 اہل تشیع تھے. اب جبکہ مقننہ کی سیٹوں میں تقریباً 100 سیٹ کا اضافہ بھی ہو گیا ہے, تو اس وقت موجودہ مقننہ میں کل 11 شیعہ ہیں. سو یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ کچھ بنتی نہیں, بنتی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ فرقہ وارانہ ماحول جو ہے وہ اس کی اقتصادی بنیاد نہیں ہے. ہوا یہ کہ کچھ ہمارے ریاست کے اداروں نے کچھ تنظیمیں ایسی کھڑی کیں جو کہ غالباً کشمیر میں استعمال کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پھر تنظیمیں بے قابو ہو گئیں, اور پھر وہ پاکستان کی ہماری ریاست کے جو دشمن عنصر ہیں اور دشمن گروہ ہیں وہ ان تنظیموں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا. تو اس لیے فرقہ وارانہ حقیقت بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی.
چند ایک سوال پاکستان کی موجودہ سیاست اور سیاسی حالات کے بارے میں بھی. آپ ایم این اے رہیں, وزیر رہیں, سفیر رہیں, سیاسی جماعتیں آپ نے دیکھیں, مارشل لاء کا آپ نے دور بھی دیکھا. کیا خیال ہے آپ کا, پاکستان میں سب کن لوگوں کی حکومت ہے, وہ جو منتخب ہو کر آئے ہیں یا کسی اور کی؟
پاکستان میں مختلف انٹرسٹ کی حکومت ہے جو منتخب ہو کے آئے ہیں. ذمہ واری تو انہی کی بنتی ہے,
ٹھیک ہے,
چونکہ لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں. پھر ہمارے ریاست کے ادارے, خاص طور پہ ہمارے عسکری ادارے بھی بہت طاقتور ہیں. تو اقتدار جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈسپرسڈ ہے, جو کہ میری ذاتی رائے کے مطابق کوئی اتنی منفی بات بھی نہیں.
میں اسی چیز کو ایک دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں. فوج نے فوجی عدالتیں مانگی, اس کو مل گئی. اب ہر صوبے کے پاس اپنی اپنی اپیکس کمیٹیز بھی ہیں. سپریم کورٹ فوجی عدالتوں پر فیصلہ دینے والی ہے. کیا یہ اپیکس کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں یہ آئین سے تجاوز نہیں ہے؟
دیکھیے, آئین تو انٹرپریٹ کرنے والا ادارہ سپریم کورٹ ہے,
ٹھیک ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سول اینڈ ملٹری ہم آہنگی جو ہے اس کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے, کیونکہ انتہا پسندی پہ اگر ہم نے قابو پانا ہے تو سول اور ملٹری کوششوں کو آپس میں یگانگت رکھنی ہوگی. تو یہ کہ اس وقت ہے یہ ایک خوشائند بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ انتہا پسندوں کو ہماری فوج نے جس انداز میں آڑے ہاتھ لیا ہے یہ ایک مثبت بات ثابت ہوئی ہے. اور اب مجھے یہاں آئے ہوئے ایک ماہ ہوا ہے, اور اس ایک ماہ میں الحمدللہ کوئی خاص وقوع, کوئی ایک نمایاں وقوع انتہا پسندی کا نہیں ہوا. تو انتہا پسندی کی کمر کافی حد تک ٹوٹ گئی ہے, اور یہ فوجی قیادت کے عزم کے باعث ہوا ہے.
پاکستان میں یہ آبدہ حسین بھی تسلیم کریں گی کہ فوج کا ایک بڑا مقام ہے. بظاہر یہ لگتا ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, بظاہر یہ لگتا ہے کہ سیاسی نظام فوج کے تابع ہے. ان حالات میں کیا خیال ہے, سیاسی نظام پنپ پائے گا, مقتدر ہو سکے گا؟
دیکھیے جی, سیاسی نظام پنپ رہا ہے, اور یہ کہ فوج کی بہت قوت ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ دفاعی اور خارجی امور میں تو فوج کی فائنل سے ہے, لیکن اقتصادی اور سماجی امور میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنی منشا کے مطابق چلتی ہے. تو یہ ایک سول اینڈ ملٹری کوآرڈینیشن جاری و ساری ہے, اور غالباً پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت کم لمحے آئے ہیں جبکہ سول اور ملٹری کوآرڈینیشن ہوا ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کوئی منفی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے, آپ کا وسیع تجربہ ہے, جہاں دیدہ ہے آپ, آپ کی کتاب پاور فیلئر میں اس کی بڑی واضح جھلک نظر آ رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کے شدت پسندوں یا جہادی تنظیموں اداروں سے رابطے ہیں کیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ رابطے ٹوٹ چکے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا, اب ایسی قوتیں جو کہ پاکستان کے منافی قوتیں ہیں, انہوں نے انتہا پسند تنظیموں پہ اپنی گرفت پا لی ہے, اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اب غیر مؤثر ہو گئے ہیں انتہا پسندوں کے حوالے سے, تو ان کے رابطے کٹ گئے ہیں.
مجھے اجازت دیجئے, میں ایک بظاہر سخت سوال پوچھنے والا ہوں, لیکن آپ تو تجربہ کار ہیں, آپ یقیناً جواب دیں گے. موجودہ حالات میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ایک بار کھل کر پھر اقتدار پہ قبضہ کر سکتی؟
دیکھیے کر سکتی تو ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کے پاس کافی اختیار ہے, اور تنقید جو ہے وہ حکومت کی جانب, سویلین گورنمنٹ کی جانب ہوتی رہتی ہے. فوج اس سے بری ہے, بلکہ اس وقت فوج کی مقبولیت بڑھی ہوئی ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست مداخلت کریں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے سپریم کورٹ نے لسٹ مانگی تھی بدعنوان لوگوں کی, اور 150 بدعنوان لوگ جن کی لسٹ بھیجی ہے نیب نے سپریم کورٹ کو, اس میں میاں نواز شریف بھی ہیں, اس میں آصف علی زرداری بھی ہیں, چار سابق وزراء اعظم بھی ہیں, تو یہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. اور سپریم کورٹ اگر ان لوگوں کو نمائندگی کے قابل سمجھے کہ یہ لوگ نہیں ہیں, تو پھر کھیل جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا, اور پاکستان میں ایک نئی قیادت کے ابھرنے کا امکان ہوگا.
محترم آبدہ حسین صاحبہ, آپ بی بی سی تشریف لائیں, آپ نے ہم سے بڑی کھل کر کے بات کی, بہت بہت شکریہ.
شکریہ آپ کا جی.
شفیع نقی جمی بات کر رہے تھے, پاکستان کی سیاستدان اور سابق سفیر اور اب مصنفہ بھی, بیگم آبدہ حسین سے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دیے ٹام ووڈ نے, جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی اسرار الحق نے. ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ, مگر آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سنیے ظہیر الدین بابر سے.
پاکستان کی میزبانی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے وطن لوٹنے والے افغان حکومت کے وفد نے ان مذاکرات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ میں شامل ہونے والے پاکستانی طالبان کے سابق ترجمان شاہد اللہ شاہد دو اہم ساتھیوں سمیت ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم میاں نواز شریف کل یعنی جمعے کو روس میں بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں خانہ جنگی کے باعث ملک کی نصف آبادی گھر بار ترک کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور یونان کے وزیراعظم نئے مالیاتی پیکج کے عوض معاشی اصلاحات پر اپنی کابینہ کا اعتماد جیتنے کی کوششوں میں ہیں۔ تیسرے امدادی پیکج پر یورو زون کی نظر ثانی حاصل کرنے کے لیے یونان کے پاس چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔